السلام علیکم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على خاتم النبيين امامنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحاب الكرام. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. آج ہم سب جس چیز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں وہ ایک ریمائنڈر ہے، اور ہم جب بھی قرآن کی بات سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم مختلف قسم کی یاد دہانی اور ریمائنڈرز کے لیے ہی اکٹھے ہوتے ہیں. اس لیے کہ الحمدللہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولنے کا فائدہ یہ ہے کہ ہم سب قرآن کو جانتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، اور ہم اسلام کی بیسک تعلیمات کو جانتے ہیں. ہم رمضان جو آنے والا ہے اس کے بارے میں بھی بہت سی معلومات رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ نے ابھی یہاں آنے سے پہلے اور بھی کئی استقبال رمضان کے نام سے پروگرام اٹینڈ کیے ہوں، تو آپ کے لیے آج جو بھی بات ہوگی وہ ریمائنڈر ہوگی. اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم قرآن اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس علم کو لیں جس علم سے میں اور آپ جب رمضان میں داخل ہوں تو میرا اور آپ کا رمضان میں داخل ہونا مبارک ہو جائے، میرا اور آپ کا روزے رکھنا مبارک ہو جائے. آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ٹاپک تو رمضان ہے، لیکن رمضان کے انڈر ہم تین الفاظ کو اپنے ذہن میں انشاءاللہ یہاں سے لے کے جائیں گے، ان الفاظ کو ٹرمینالوجی میں بھی اور ان الفاظ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے بھی. جیسے مثال کے طور پہ آج کل کی جنریشن ایبریویشن پر بہت زیادہ جاتی ہے، شارٹ فارم پہ. آپ اگر اپنی بیٹی یا بیٹے کا ایس ایم ایس نکال کے پڑھیں تو شاید آپ میں سے دیکھیں، انسان اپنی طرف سے پوری تیاری کرتا ہے اور انسان اپنی طرف سے پوری پلاننگ کرتا ہے، پیکنگ بھی کبھی کبھی کر لیتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ جہاز یا ایئرپورٹ پہ یا اپنی ٹرین پر پہنچ بھی جاتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو واپس آنا پڑے، فلائٹ کینسل ہو گئی، ہوتا ہے نا. تو اپنی طرف سے پوری تیاری ہے، کبھی کوئی آگے سے اتنا سا گلچ اگر ٹیکنیکل آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں اونچی بات کروں، اور جب یہ چل پڑے گا تو میری آواز خود بخود اس میں آ جائے گی انشاءاللہ. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جب ہمارے بچے ایس ایم ایس کرتے ہیں اپنے فرینڈس کو، اور آپ اگر ان کا ایس ایم ایس پڑھنے کی کوشش کریں، آپ میں سے اکثر ماؤں کو سمجھ نہیں آتا ہوگا. اس لیے نہیں آتا ہوگا کہ بہت شارٹ فارمز میں لکھ رہے ہوتے ہیں. تو آج آپ بھی یہاں سے ایک شارٹ فارم سیکھ کر جائیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اور اپنے خاندانوں کو پورے رمضان اس شارٹ فارم کے ساتھ اٹیچ کر دیں. اور وہ شارٹ فارم، وہ ایبریویشن پی کیو ڈی ہے. کیا ہے؟ پی کیو ڈی. اور یہی تین چیزیں اس ایبریویشن کو ہم کھول کر سمجھنے کی اس رمضان کے ذریعے سے آج کوشش کریں گے. پی فار پرپز، کیو فار قرآن، اور ڈی فار دعا. ٹھیک، تو آج جو آپ ایبریویشن سیکھ کر جا رہی ہیں اور آپ نے اپنے گھر والوں کو سکھانی ہے وہ کیا ہے؟ پی کیو ڈی. اب جب ہم مقصد کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ہمیں سمجھنا یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتے تخلیق کر چکے تھے، فرشتوں کی مخلوق موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں اور وہ مخلوق میرا خلیفہ ہوگی، میری طرف سے ایمبیسڈر ہوگی زمین کے اوپر. قرآن میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ زمین پر بنا رہا ہوں. اللہ نے ان کو بتایا اور یہ بھی بتا دیا خلیفہ کہہ کے کہ میں ان کو اتھارٹی دے رہا ہوں، اس مخلوق کے پاس اتھارٹی ہوگی. فرشتوں نے یہ سنا کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جس کے پاس اتھارٹی ہوگی، تو فرشتوں نے کہا، قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا و یسفک الدماء. آپ ایک ایسی مخلوق بنا رہے ہیں جو خون خرابہ کرے گی، فساد کرے گی. یہ کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو تخلیق کیا، لیکن ان کے اندر کوئی چوائس نہیں رکھی، ان کی کوئی ضروریات نہیں رکھی. اللہ نے فرشتہ تخلیق کیا اور اس کا ایک ہی کام رکھ دیا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے یا وہ کام کرے تو اللہ اس سے کہہ دے. بس یہ مقصد ہے فرشتے کا. جو مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو احساس ہوا ہوگا کہ ہم تو ایسی مخلوق ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ضروریات ہی نہیں ہے، ہماری کوئی چوائس ہی نہیں ہے، اور اللہ اب جو مخلوق بنا رہا ہے اس کو اللہ چوائس دے رہا ہے، اس کو اللہ اتھارٹی دے رہا ہے. جس بیسس پر مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ یہ مخلوق امپرفیکٹ ہے، یہ زمین پر جا کر فساد کرے گی اور خون بہائے گی. آپ دیکھیں جب انسان کوئی چیز بناتا ہے، انسان نے کتنی چیزیں ایجاد کی ہیں، آپ ہاتھوں پر گننا شروع کر دیں، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ دروازے ہیں، مثال کے طور پہ ایئر کنڈیشنڈ ہے. انسان جو بھی چیز بناتا ہے وہ انسان چیز بناتا ہے اپنے فائدے کے لیے. انسان جس چیز کو بھی تخلیق کرتا ہے اس چیز کی اپنی کوئی فری ول نہیں ہوتی، اس کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی، بلکہ جو چیز انسان بناتا ہے وہ چیز انسان کو سرو کرتی ہے، انسان اپنی خدمت کے لیے بناتا ہے تاکہ اس کا زندگی گزارنا آسان ہو جائے. ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کا کوئی بیٹا جو ہے وہ کسی سائنس لیب میں کوئی روبوٹ بھی بنائے گا تو وہ ایسا روبوٹ نہیں ہوگا جس کا جب دل کرے آپ کے بیٹے کو ایک لگا دے، بلکہ آپ کا بیٹا ایک ایسا روبوٹ بنائے گا جو جب اس کا دل کرے اس کا موبائل فون لاؤنج سے اٹھا کے بیڈ روم میں لا دے، پانی کا گلاس اگر میڈ نہیں آئی تو اس تک پہنچا دے، اپنے فائدے کی چیز بنائے گا. تو فرشتوں کو اس بات کے اوپر حیرت تھی کہ اللہ ایک ایسی مخلوق بنا رہا ہے جو خواہشات بھی رکھتی ہوگی، جو اللہ کے ساتھ تابع بھی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اتھارٹی بھی دے رہا ہوں. تو اس بات پر فرشتے کنفیوز تھے. جب فرشتے کنفیوز تھے اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے نحنو نسبحو بحمدک و نقدسو لک، اللہ تعالیٰ ہم تو آپ کی حمد بھی کرتے ہیں، ہم آپ کی پرفیکشن کو بھی ڈکلیئر کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو ایسی مخلوق بنانے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے سمپل جواب دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا مطلب ہے اللہ نے یہ کہہ کے واضح کر دیا، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ نے ہر مخلوق کو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور ہر مخلوق کا مقصد دوسری مخلوق سے مختلف ہے. مقصد ہمارا پہلا ایبریویشن کیا تھا، یاد ہے کسی کو؟ پی، یاد پی تھا نا، پرپس. ہم اسی پرپس پر بات کر رہے ہیں. تو میں نے پرپس کی ریفرنس میں پہلی بات تو فرشتوں کی ہے، اور دوسری بات آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ جو مخلوق بناتا ہے اس کو ایک مقصد دیتا ہے، اور اللہ ہر مخلوق کا مقصد دوسری مخلوق سے مختلف رکھتا ہے. جیسے کسی آرٹسٹ کی خوبصورتی، کہ آرٹسٹ میں کتنا فن ہے اس کو آپ اس کی تصویر سے پہچان لیتی ہیں، کسی پینٹر کے ہاتھ میں کتنا آرٹ ہے وہ آپ اس کی تصویر سے پہچان لیتی ہیں، اس میں کتنی صفات ہیں وہ آپ کو پتہ چل جائے گا ایک پینٹنگ دیکھ کے. اسی طرح سے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی مختلف صفات ہیں، جیسے آپ اور میں اللہ کے 99 ناموں سے واقف ہیں، وہی جو اللہ کی صفات بھی ہیں. آپ سورۃ الفاتحہ پڑھتی ہیں، الرحمن الرحیم کہتی ہیں، اللہ کی ایک صفت ہے رحمان، جس کے میننگز کیا ہیں؟ بہت زیادہ رحم کرنے والا. اب اللہ کی اس رحم کی کوالٹی سے، رحم کے ایٹریبیوٹ سے بہت سی مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جن میں سے 99 حصوں کو اللہ نے آخرت کے لیے ریزروڈ رکھا ہوا ہے، اور صرف ایک حصہ اللہ کی رحمت کا اس دنیا پر امپلائڈ ہے. اور اس 1% رحم کی وجہ سے ہم انسان ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ماں کا رحم اولاد کے معاملے میں، اولاد کا رحم ماں باپ کے معاملے میں، انسانوں کا رحم دوسرے انسانوں کے ساتھ، انسانوں کا رحم جانوروں کے ساتھ، جانوروں کا رحم انسانوں کے ساتھ. جتنے بھی آپ کو رحم کے مختلف شیڈز دنیا میں نظر آتے ہیں وہ اس 1% رحم کی وجہ سے ہیں جس کو اللہ نے اس دنیا میں رکھ دیا ہے. اور باقی 99 کہاں کے لیے ریزروڈ ہیں؟ آخرت کے لیے ریزروڈ ہیں. آپ کو دنیا میں جتنے بھی ایکسپریشن آف لو نظر آئے گا، محبت کا جذبہ نظر آئے گا، وہ سارا اس 1% رحم کی وجہ سے ہے. اور اللہ نے 99 کو ریزروڈ رکھا ہے آخرت کے لیے. سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا، وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ مومنین کے ساتھ خاص طور پر رحیم ہے. اللہ قیامت کے دن مومنین پر رحم فرمائے گا. آپ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں، اللہ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کا نافرمان اللہ کا رحم ہے، یہ اللہ کی جنروسٹی ہے، یہ اللہ کی بنولنس ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نواز رہا ہے. لیکن آخرت میں اللہ کا رحم کس کے لیے خاص ہے؟ مومنین کے لیے خاص ہے. تو اللہ کی یہ جو رحم کی صفت ہے، فرشتے تو اللہ کی نافرمانی ہی نہیں کرتے، ان کو تو اللہ کی یہ صفت کسی طرح سے کسی اینگل میں فائدہ نہیں پہنچا رہی. پھر آپ اگر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم کیا بات کر رہے تھے؟ کون یاد دلائے گا مجھے؟ یا گرمی نے بھلا دیا؟ کس کو یاد ہے؟ الغفار پر بات کر رہے تھے. چلیے الحمدللہ. ایبریویشن کس کو یاد ہے؟ سب بولیں پی کیو ڈی. شاباش، ویری گڈ. ہم پرپس پر بات کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی ایک صفت الغفور کی بات کر رہے تھے کہ اللہ کی صفت الغفور کی سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن انسان کی ذات پر، انسان کی مخلوق پر نظر آتی ہے. اس لیے کہ فرشتے جن سے غلطی نہیں ہوتی وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو اللہ کی معافی نہیں چاہیے ہوتی. پھر اگر ہم دوسری طرف دیکھیں، مثال کے طور پہ جانوروں کو، کیا جانوروں کو اللہ کی معافی چاہیے ہوتی ہے؟ نہیں چاہیے ہوتی. اس لیے کہ جانوروں کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی درکنار نہیں ہوتی. تو جو صفت رہ گئی الغفور کی، اس کا سارے کا سارا مینیفیسٹیشن صرف اور صرف انسان کی ذات پر نظر آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. ہم میں سے ہر انسان اپنی نعمت کو دیکھے تو کیا کبھی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ آپ کے پاس کتنی نعمتیں؟ کسی نے اپنی نعمتیں گنی ہیں کبھی؟ ہم میں سے کسی نے اپنی نعمتیں نہیں گنی. ہم اگر اپنی ایک نعمت یعنی سانس لینے کو بھی گننا شروع کریں تو آپ کے اور میرے سانس لینے میں کتنے ایلیمنٹ ساتھ ایک دوسرے کے مل کر یہ کام کرتے ہیں، ہم اس کو گن نہیں سکتے. سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا لَا تُحْصُوهَا. اگر تم ایک اللہ کی نعمت، نعمت اللہ آیا، اگر تم اللہ کی ایک نعمت کو گننے کے لیے بیٹھو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. صحیح، اللہ نے فرشتے پیدا کیے بغیر خواہشات کے، اللہ نے جانور پیدا کیے. جانوروں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ جانوروں کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ جانور اپنی خواہشات پوری کرتا ہے بغیر کسی ریسٹرکشن کے. اس کا جب دل چاہتا ہے سوتا ہے، اس کا جب دل چاہتا ہے کھاتا ہے. یہاں سے پلیز کچھ لوگ پیچھے کے کمرے میں چلے جائیں، اب آواز آ جائے گی، تاکہ اندر آنے والے جو ہیں ان کو جگہ مل جائے. جزاک اللہ خیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں کشادگی کرو. محفل میں کشادگی کرنے سے دلوں میں بھی ایک دوسرے کے لیے کشادگی آتی ہے. آپ سب لوگ پلیز ایک ایک رو، ایک دو دو رو پیچھے چلی جائیے یہاں سے، سب اس کمرے سے آہستہ آہستہ جاتے جائیے، ہم بات کرتے جاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے، ان کو خواہشات دے دیں اور وہ بغیر ریسٹرکشن کے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. جب ان کا دل چاہتا ہے سوتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے میٹنگ کرتے ہیں. اب آپ کے اور میرے سامنے دو اپوزٹ آ گئے. اللہ کی صفت رحمت جو ہے وہ سب کے اوپر موجود ہے، اللہ کی صفت الغفور اس کا تعلق صرف اور صرف انسانوں کے ساتھ ہے. ٹھیک، یہ جو فرشتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی خواہشات نہیں رکھی. فرشتوں کو صرف اللہ کی عبادت کرنا پسند ہے. فرشتوں کی تخلیق کا مقصد صرف اور صرف عبادت ہے. فرشتے ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جس طرح اس وقت آپ اور میں اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی محفلوں کو فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں. ایسی محفلوں میں فرشتے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ کے پاس جا کر ان کے ناموں کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ کی بندی شازیہ، آپ کی بندی سائمہ، آپ کی بندی تمکین، یہ اللہ آپ کو یاد کر رہی تھی جب میں اس کے پاس سے آیا. باقاعدہ نام لے کر اللہ کے بندوں کا یہ اللہ کے پاس ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو عبادت کرنا پسند ہے اور ان کو عبادت کرنے والے لوگ پسند آتے ہیں. تو ہمارے پاس دو اپوزٹ آ گئے، بالکل کلیئر کٹ. جانور کو پیدا کیا گیا صرف خواہشات کے ساتھ، اور فرشتوں کو پیدا کیا گیا صرف اور صرف عبادت کے ساتھ. یہ دو اپوزٹ جب آپ کی اور میرے سامنے آتے ہیں تو اب اس ایکویشن کے اندر انسان کا مقام کیا ہے؟ اور انسان بھی کون؟ آپ اور میں. آپ اور میں کون ہیں؟ مسلمان. امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے بغیر خواہشات کے لیکن مقصد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا کیے بغیر مقصد کے لیکن خواہشات کے ساتھ. اور اللہ نے انسان کو پیدا کیا کس کے ساتھ؟ دونوں کے ساتھ. آپ کی اور میرے ساتھ خواہشات بھی ہیں, آپ کے اور میرے ساتھ مقصد بھی ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اس طریقہ کار نے انسان کے عمل کرنے کے دو بار سیٹ کر دیے. اب آپ اور میں چاہیں تو اپنے آپ کو خواہشات کی طرف زندگی میں انکلائنڈ کر لیں, آپ اور میں چاہیں تو اپنے آپ کو مقصد کی طرف انکلائنڈ کر لیں. یہی آپ کا اور میرا امتحان ہے. آپ کو اور مجھے اسی بیسس پر اللہ نے آخرت میں یا تو بخشنا ہے یا اللہ نہ کرے کہ ہمارا انجام دوسرا والا ہو. اب خواہشات تو سمجھ آتی ہیں, آپ کی اور میرے نفس میں آنے والی ہر خواہش, ہر ڈیزائر, ہر ٹیمپٹیشن, ہارمونز کی وجہ سے جو بھی دل و دماغ میں خواہشات آئے وہ سب آپ یاد کر لیجئے. مقصد کیا ہے انسان کا؟ سورہ الزاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اللہ نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو اور نہ جنوں کو, لیکن کس کام کے لیے؟ لیعبدونی, تاکہ وہ میری عبادت کریں. آپ کو اور مجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لیکن اللہ نے ساتھ ساتھ یاد رکھے خواہشات بھی میرے اور آپ کے اندر رکھی ہیں. اور یہ کیسے پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ ایک تو قرآن کی اس آیت نے بتایا, پھر اس کی عملی لیجسلیشن دیکھیں, پریکٹیکل لیجسلیشن کیسے میرے اور آپ کے سامنے آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو کتنی نمازیں انیشیلی فرض ہوئی تھیں؟ 50 نمازوں کو رسول اللہ کی امت پر فرض کیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ کی امت کو یہ 50 نمازیں پڑھنی ہے, جن کو کم کرتے کرتے, جن کی کنسیشن کرتے کرتے ان کو کتنی نمازیں کر دیا؟ 5 نمازیں کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کی امت پڑھے گی تو 5 نمازیں, لیکن اس کو ثواب کتنی نمازوں کا ملے گا؟ 50 کا ملے گا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کریں کہ آپ کو یہ جو مجھے اور آپ کو 5 نمازیں 12 سے 14 گھنٹے میں پڑھنی ہوتی ہیں, انہی 12 سے 14 گھنٹے میں مجھے اور آپ کو 50 نمازیں پڑھنی ہوتی. تو آپ اور میں لٹرلی کچھ نہیں کر سکتے, نہ کسی سے ملنے جا سکتے, نہ بچے یونیورسٹی میں پڑھ سکتے, نہ آپ اور میں بازار جا کے اپنی جائز ضروریات کو پورا کر سکتے, نہ ہماری ینگ جنریشن فیس بک اور ٹویٹر یوز کر سکتی, اور نہ آپ اور میں یہاں اس وقت بیٹھے ہوتے. ہمیں ہر 5 سے 10 منٹ کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہونا ہوتا. ایسا ہی ہوتا معاملہ؟ تو امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 50 نمازوں کو شروع میں مسلمانوں پر فرض کیا تھا, اس کے ذریعے یہ بات واضح کر دی کہ انسان کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ عبادت کی جائے. تو مجھے اور آپ کو نمازوں کے علاوہ جو وقت ملتا ہے, اب اس کو عبادت بنانا ہے. اب اس کو عبادت میں کیسے ڈھالنا ہے, یہ آپ کا اور میرا کام ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عبادت کو پریفرنس دینی ہے. خواہشات کو ختم نہیں کرنا, رہبانیت اختیار نہیں کرنی, موناسٹریز میں جا کے نہیں بیٹھنا, اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ اللہ کی بتائی ہوئی شریعت کی حدود کے دائرے میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے. اور ایسے ہی لوگ جو اپنی زندگی میں خواہشات کو پیچھے کر کے عبادات کو پریفرنس دے دیں, انہیں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا, والذین آمنوا اشد حب للہ. اللہ پر ایمان لانے والے تو اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں سوچئے, کیا ان کی زندگی میں ان کی زندگی کا مقصد اعلیٰ تھا یا خواہشات پرائیورٹی پر تھیں؟ ہم سب جانتے ہیں ان کا مقصد اعلیٰ تھا. انہوں نے اپنی ایمٹی شہوات کو پیچھے رکھا اور اپنے اعلیٰ مقصد کو اپنے سامنے رکھا. مجھے اور آپ کو اسی امتحان سے گزرنا ہے. امام حسن البصری کہتے ہیں, امام التابعین, سید التابعین, جو کہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں, کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ بندہ جب اللہ کی بتائے ہوئے مقصد کو پریفرنس دیتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے. اور یہ کوئی آج کا اسکالر تو نہیں کہہ رہا, یہ تابعین میں سے ایک سید التابعین جن کو کہا جاتا ہے امام حسن بصری, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان اپنے عبادت کے مقصد کو سپیورٹائز کرتا ہے تو وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام پر چلا جاتا ہے. اور فرشتوں سے اعلیٰ مقام پر کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو تو خواہشات دی ہیں لیکن فرشتوں کو خواہشات نہیں دیں. اور جو انسان اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے وہ نفس البہیمہ بن جاتا ہے، یعنی وہ جانور کا نفس بن جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جانور کے بارے میں نے اور آپ نے کیا پڑھا ہے کہ جانور کے اندر مقصد نہیں ہوتا، صرف خواہشات ہوتی ہیں، اور جب انسان صرف اپنی خواہشات کا غلام بنتا ہے، جس وقت جو دل کرے بس میں وہ کر لوں، جو دل میں آئے میں فوراً وہ چیز لے لوں، اپنی خواہش کو دل میں اٹھنے کے ساتھ اس کا پورے کا پورا اہتمام کے ساتھ میں انتظام کر لوں، اس نفس کو نفس البہیمہ کہا گیا، جو اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کر سکے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی شریعت کے دائرے کے اندر خواہشات کو پورا کرنا ہے اور اپنی خواہشات کو لگام ڈال کر رکھنی ہے، ورنہ میں اور آپ اس انسان کی مانند ہو جائیں گے جس کی تشبیہ سورۃ الاعراف میں دی گئی ہے، اور جو انسان صرف اور صرف اپنی خواہشات کا غلام بن گیا اور اس کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہونے سے بچائے۔ اللہ تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، ہم سب انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تمام انسانوں کو اپنا مقصد جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں کوشش کے ساتھ، اللہ ہمیں ہماری کوششوں کے ساتھ یہ توفیق دے کہ ہم اپنی خواہشات کو اپنے مقصد سے نیچے رکھ سکیں، تاکہ مجھے یاد رہے کہ مجھے بھیجنے والا ایک دن مجھے اس دنیا سے واپس بھی بلائے گا۔ اگر آج میں بول رہی ہوں، اگر آج میں سن رہی ہوں، اگر آج میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں، تو ایک دن وہ آئے گا جس دن میری آنکھیں بند ہو جائیں گی، ایک دن وہ آئے گا جس دن میری آواز کوئی نہیں سنے گا اس زمین کے اوپر۔ ہاں سنیں گے تو وہ مخلوقات سنیں گی جن مخلوقات کو مردوں کی آواز آتی ہے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو ابھی مہلت دیے ہوئے ہے، آپ کو اور مجھے اپنی زندگی کو درست رکھنا ہے، اور مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خواہشات کو کم کیسے کر سکتی ہوں، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیسے کر سکتی ہوں۔ آج میرے اور آپ کے بچے ایک سے ایک خواہش نہیں کرتے، آپ ایک چیز پوری کریں وہ دوسری چیز کی خواہش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا بس یہ دلا دیں پھر کبھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ کہا ہے کبھی کسی کے بچے نے؟ بس یہ دلا دیں پھر کبھی کچھ نہیں مانگیں گے، لیکن کچھ دنوں کے بعد بچوں کی اور خواہشات سامنے آ جاتی ہیں، اس لیے کہ بچے تو بچے ہیں، بچوں کی گرومنگ آپ کو اور مجھے کرنی ہے، اور جب ماں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھے گی تو اولاد بھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اپنی خواہشات کو کنٹرول کر لے گی۔ اور میں اور آپ کیسے سیکھیں گے؟ سنت سے سیکھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی اور صحابہ کرام کی سنت سے بھی۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم میں روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے حجرے میں آئے، اور یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ نے اپنے آپ کو اپنی ازواج سے علیحدہ کیا ہوا تھا، کچھ پیریڈ کا آئسولیشن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج سے۔ تو آپ اپنے حجرے میں موجود تھے، حضرت عمر اندر تشریف لائے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، اور جب آپ اٹھ کے بیٹھے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر جس بستر پر آپ لیٹے تھے اس کے نشان آ گئے۔ کون سا بستر تھا؟ مولٹی فلیکس کا کون سا میٹرس تھا؟ کھجور کے خشک پتوں کا بستر تھا، کھجور کے پتے وہ بھی خشک، اور رسول اللہ کی کمر مبارک پر اس کے نشان تھے۔ حضرت عمر نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر یہ نشان دیکھے تو حضرت عمر رو پڑے، اور انہوں نے کہا، حضرت عمر کے لیے، اگر آپ حضرت عمر کی سیرت پڑھیں تو حضرت عمر بہت زیادہ ٹریولنگ کرنے والے تھے، بہت سفر کرنے والے تھے، انہوں نے روم کے پیلسز محلات دیکھے تھے، انہوں نے رومن امپائرز کی لگژریز دیکھی تھیں۔ حضرت عمر نے رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ آپ اس سے کہیں زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور حضرت عمر ان کو دیکھ کے رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افی شکن انت ابن الخطاب، اے ابن خطاب کیا تمہیں کوئی شک ہے؟ اولئک قوم اجلت لہم طیباتہم فی الحیات الدنیا، وہ تو ایسی قوم ہیں جن کے طیبات، یہاں پر حرام کی بات نہیں ہو رہی، طیبات کی بات ہو رہی ہے، جن کے طیبات ان کو دنیا میں دینے کی جلدی کی گئی ہے۔ رسول اللہ حضرت عمر کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ تو وہ قوم ہے، یعنی جو آس پاس کے رومن امپائرز ہیں، یہ وہ قوم ہیں جن کو ان کے طیبات دینے کی جلدی کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما ترد یا عمر ان یکون لہم الدنیا ولن الاخرہ، حضرت عمر سے کہا، عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت؟ حضرت عمر یہ سن کر خاموش ہو گئے، اور کچھ دیر خاموش ہونے کے بعد بولے، استغفر لی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یعنی انہوں نے فوراً اپنی اصلاح کر لی۔ یہ ان لوگوں کے ایمان تھے، یہ ان لوگوں کا خواہشات پر اپنے ہولڈ کرنا تھا۔ ہم تو خود اپنی خواہشات پر ہولڈ نہیں کر سکتے، اپنی اولادوں کو نہیں سکھا سکتے کہ اپنی خواہشات پر ہولڈ رکھو، ہم کیسے سنت رسول پر عمل کرنے کے دعوے کرتے ہیں، ہم کیسے رسول اللہ پر جان قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے خواہشات کو قربان کرنا سیکھنا ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر تقریباً آدھی دنیا پر رول کر رہے تھے، اسلام بہت زیادہ پھیلا ہے حضرت عمر کے دور میں، شام کے طرف سے بہت زیادہ مال و دولت اسلام کے اندر آیا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر شام میں تھے اور ان کو بہت ہی شاندار میل سرو کیا گیا، کھانا سرو کیا گیا۔ حضرت عمر نے اتنا شاندار کھانا، اتنا شاندار دسترخوان اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا لقد مات فقراء المسلمین ولم یأکل من ھذا، یعنی ہم سے پہلے ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں جنہوں نے سخت مشقت اٹھائی، انہوں نے اس طرح کا کھانا کبھی نہیں کھایا۔ اور حضرت عمر یہ کہہ کر رونے لگے۔ اس محفل میں حضرت خالد بن ولید بھی موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا حضرت عمر سے اولئک لہم الجنہ یا عمر، اے عمر ان کے لیے تو جنت ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اگر ان کے لیے جنت ہے اور انہوں نے دنیا میں اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کیا، تو مجھے اور تمہیں بھی اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول رکھ کے اس زندگی میں اپنی جان گزارنی ہے۔ میں اور آپ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اپنی خواہشات کو تھام سکیں، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی حلال خواہشات کو تھاما ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی خاطر بہت جائز قربانیاں دی ہیں، حالانکہ چاہتے تو استعمال کرتے تو گناہ نہ ہوتا، لیکن ان لوگوں کے لیے آتا ہے کہ اپنی جائز خواہشات حلال خواہشات کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت جابر بن عبداللہ سے پوچھا، جو کہ تازہ گوشت لے کے جا رہے تھے، حضرت عمر ان کو راستے میں ملے، انہوں نے پوچھا کہ کیا لے کر جا رہے ہو؟ حضرت جابر نے فرمایا گوشت لے کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں خریدا تم نے گوشت؟ تو کہتے ہیں اشتہی تھا، مجھے خواہش ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا افکلما اشتہیت شیئن، کیا تمہیں جب کسی چیز کی خواہش ہوگی تو تم اس کو فوراً پورا کر لو گے؟ کیا تمہارے دل میں جس وقت خواہش آئے گی، ابھی کھانا ہے مجھے او پی ٹی پی، مجھے لے کے چلیں چاہے رات کے 12 بج رہے ہیں۔ کیا فرمایا حضرت عمر نے، کیا تمہیں جس وقت خواہش ہوگی تم اسی وقت اپنی خواہش کو پورا کر لو گے؟ اے جابر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو حلال سے بھی اجتناب کرایا ہے، جنہوں نے حلال سے بھی اپنے آپ کو روک روک کے رکھا ہے، استعمال کیا ہے لیکن بہت رک رک کے۔ اور یہ حلال سے اجتناب کرنا، یہ چیز آپ کو حلال چیز کی اپریسیشن سکھاتی ہے، اور یہی چیز آپ کو اور مجھے روزے سکھاتے ہیں کہ کیسے میں اور آپ حلال چیزوں سے رک کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکیں۔ اس لیے کہ جو انسان جب تک کسی چیز کو چھوڑے نہیں، جب تک اس سے اجتناب نہ کرے، اس سے گریز نہ کرے، اس کو ٹیمپرلی چھوڑ نہ دے چاہے وہ حلال ہو، جب تک وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے چاہے تمہارا بستر کتنا ہی کمفرٹیبل کیوں نہ ہو، کبھی اس سے الگ ہو کے سو، تاکہ تم جب دوبارہ اس بستر پر جاؤ تو وہ نرم بستر تم کو یاد دلائے کہ اللہ نے تم کو کتنی اچھی نعمت دی ہے۔ ہمیں کبھی یاد آتا ہے کہ ہم اپنے بستر سے اتر کے نیچے ٹائلز پر آ کے سو جائیں؟ کبھی نہیں ہمیں خیال آتا۔ تو سیرت کو جاننا، رسول اللہ کی بھی اور صحابہ کرام کی بھی۔ اب رمضان کے جو روزے میرے پر اور آپ پر، تو اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ان رمضان کے روزوں کا ایک مقصد کیا رکھا گیا، کہ میں اور آپ اللہ کی دی ہوئی حلال نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکیں، چاہے وہ کھانا پینا ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے رشتے میں سیکشل ریلیشن شپ ہے۔ شادی شدہ خواتین جو یہاں بیٹھی ہیں اور جن کی شادیوں کو 10 سال ہو چکے، اپنے شوہروں کو ہم بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ سب جانتے ہیں ہم اپنے شوہروں کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ان کی بھی قدر آئے گی، اور اللہ کرے کہ ہمیں حلال سے اجتناب کرنے میں ان کی بھی قدر آئے۔ تو مجھے اور آپ کو حلال سے اجتناب کرایا گیا تاکہ آپ اور میں وہی پانی جو ہمارے ڈسپنسر اور کولر اور فریج اور فریزر میں بے شمار بھرا ہوتا ہے، وہ ایک گھونٹ جب آپ کی اور میرے گلے سے افطار کے ٹائم اترتا ہے تو کتنا میں اور آپ اس کی قدر کرتے ہیں، کیسے مجھے اور آپ کو وہ نیچے سٹمک تک جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اپریشیٹ کرنا۔ آپ کو وقتی طور پہ اس حلال پانی سے روکا گیا، کیوں؟ تاکہ جب آپ اس کو پئیں تو اس کو اپریشیٹ کر سکیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ آپ کو حلال کھانے سے روکا گیا، کیوں؟ تاکہ جب آپ وہ حلال کا نوالہ افطار کے بعد اپنے پیٹ میں ڈالیں، اپنے منہ میں ڈالیں، وہ پہلا نوالہ آپ کو اپریشیٹ کرا سکے کہ اللہ آپ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں. بلکہ سبحان اللہ، ہم تو اپنے دسترخوان پر آ کر جب بیٹھتے ہیں اور ابھی روزہ نہیں کھلا ہوتا، ہم اپنی نعمتوں کو دیکھ کر، اتنی لیوش افطاریوں کو دیکھ کر، اس وقت ہی دل سے اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ آپ کا احسان کہ آپ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. آپ دیکھیں، یہ اس حلال سے اجتناب کرنے کے بعد اس کو اپریشیٹ کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ افطار میں ہر گھونٹ، ہر نوالہ اتنا کانشیس ہو کے لیتے ہیں کہ بھری ہوتی ہیں آپ کے دسترخوان اور ٹیبلز، لیکن اتنی جلدی ہمارا پیٹ کیوں بھر جاتا ہے؟ آپ دیکھیں کیوں بھرتا ہے ہمارا پیٹ اتنی جلدی. ہم کہتے ہیں افطار سے پہلے تو دل چاہ رہا تھا یہ بھی بنا لو، یہ بھی منگا لو، یہ بھی منگوا لو، لیکن جب افطاری کی تو فوراً پیٹ بھر گیا. کیوں فوراً پیٹ بھر جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے ہر نوالے کو اپریشیٹ کیا ہے، آپ نے ہر نوالے پر دل سے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. اس اپریسیشن نے آپ کو سکھا دیا اللہ کا شکر کیسے ادا کرنا ہے. تو کبھی کبھی خود کو انکمفرٹیبل کریں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے بھی پسینہ نکلوا کے انکمفرٹیبل کیا ہے. کبھی اے سی کے بغیر بیٹھیں گے تو اے سی کی نعمت یاد دلائے گی کہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے گھروں میں تو یوں اے سی چلتے ہیں اور ہم مزے سے اپنے کمروں کے اندر آ کے اے سی میں سو جاتے ہیں. ان کا سوچیں جو ہمارے ہی ایک ایک کلو میٹر کے فاصلے پر رہتے ہیں، جن کے گھروں میں لائٹ بھی خوب جاتی ہے اور ان کے گھروں میں ایک ایک پنکھا ہوتا ہے، اور اس پنکھے، ایک پنکھے کے اندر ایک کمرے میں آٹھ لوگ ہوتے ہیں. ہم تو اے سی کی اپنے فنس کو بھی اپنی طرف کر کے کہتے ہیں ساری ہوا اپنی طرف لے لی، حالانکہ پورا کمرہ ٹھنڈا ہو رہا ہوتا ہے. تو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. کبھی اے سی کے بغیر رہنا پڑے تو بھی کہیں الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے. دوسرا، اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھوا کے آپ کو اور مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی اور میری خوشی کا سامان ان دنیا کی چیزوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی اور میری اصل خوشی، اصل راحت عبادت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سکون اور رحمت کو، اللہ نے سکون اور خوشیوں کو جنت اور اپنی اطاعت اور اپنی عبادت میں رکھ دیا ہے. ہم اسے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ دنیا کی نعمتوں کے اندر. اے سی اچھا ہو، گھر بڑا ہو، گاڑی کمفرٹیبل ہو، کپڑے وارڈروب بہت اچھی ہو، بالکل فریش ہو، ریفریش ہو جائے ہر سیزن پہ، ہم اس کو اپنی خوشیوں کا باعث سمجھتے ہیں. جبکہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے اندر دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کی عبادت کے اندر دلوں کا سکون ہے. تو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ رمضان کے روزے رکھوا رہے ہوتے ہیں. آپ روزہ رکھ کے بھوکی رہتی ہیں، ابھی 14 سے 15 گھنٹے کا روزہ آئے گا، ہم بھوکے ہوں گے. اتنی دیر تک ہمیں جب بھوکا رہنا پڑے گا، ہمارا گلا بھی خوب چیخو پکار کرتا ہے، کبھی کبھی ہمارا اسٹمک بھی خوب گراؤل کرتا ہے، اور صبح کے 10 بجے کبھی بہت بول رہا ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں لو ابھی تو صرف 10 بجے، اور انسان ایک اپنے آپ سے اندر ہی اندر باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو صرف 10 بجے، اور ہم اپنے آپ کو چپ کرا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی مغرب میں بہت ٹائم ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھوکی ہیں، آپ پیاسی ہیں، آپ کو تھکن ہے، لیکن پھر بھی رمضان کے مہینے میں ایک اندر سے خوشی سے کیوں ہوتی ہے؟ اور وہ خوشی جس کو آپ اور میں کبھی ڈسکرائب نہیں کر سکتے. ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہر عمر کے انسان کو ہوتی ہے. اس کمرے میں جو بھی انسان بیٹھا ہے، جو اپنی بلوغت اور میچورٹی پر پہنچ چکا ہے، وہ جو اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکا ہے، وہ اس کو محسوس کرے گا کہ ہر عمر کے انسان کو یہ خوشی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ بظاہر ہم نعمتوں سے ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں. پھر یہ مہینہ، تیسرا اینگل جو اس کے اندر ہے، یہ مہینہ آپ کو اور مجھے اپنے مقصد سے قریب کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ مہینہ آپ کو اور مجھے یاد دلاتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے. آپ اور میں صبح اپنی نیند توڑ کے اٹھتے ہیں، دل کرے یا نہ کرے سحری کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، ہم سحری کھاتے ہیں. ہم کتنی بھی نیند آ رہی ہو، فجر کی نماز پڑھے بغیر نہیں سوتے. رات میں ہم کتنے بھی تھکے ہوں، کم سے کم عشاء کی نماز تو الحمدللہ کوئی بھی اپنی مس نہیں کرتا. تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے مقصد سے قریب کر دیتے ہیں. یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہم فرشتوں سے اعلیٰ مقام پر جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. یہی مہینہ ہے جس میں آپ کو اور مجھے اپنے بھولے ہوئے مقصد کو دوبارہ تازہ کرنا ہے. اور انشاءاللہ یہ مہینہ آپ کے اور میرے لیے آخرت میں گواہی دے گا. ابو داؤد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آتی ہے، جس میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان لعبدی یوم القیامہ. قرآن اور روزہ میرے بندے کا قیامت کے دن سفارش کریں گے.
اس لیے کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی اور میری زبانوں کو تو تالا لگا دیا جائے گا اور آپ کی اور میرے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، اسی طرح سے آپ کی اور میرے اعمال بھی آپ کی اور میرے لیے گواہی دیں گے۔ تو یہ جو میرا اور آپ کا روزے کا عمل ہے یہ اللہ سے سفارش کرے گا، فیقول الطعام، یہ فیقول الصیام، یہ روزہ کہے گا منا تہ الطعام وشہوات بالنہار، اللہ تعالیٰ میں نے اس بندے کو روکا دن میں شہوات سے، جائز حلال شہوات سے اور کھانے پینے سے، فشفعنی، تو مجھے اس کی سفارش کرنے دیجئے۔ پھر قرآن کہے گا فیقول القرآن منعتہ النوم باللیل، اللہ تعالیٰ میں نے اس کو روکا رات میں سونے سے، تو آپ مجھے اس کی سفارش کرنے دیجئے، فشفعنی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویشفعانی، اور ان دونوں کو سفارش کرنے دی جائے گی۔ ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں نا، قیامت میں کون آپ کی اور میری سفارش کرے گا؟ یہ رمضان کے روزے جو آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو ساتھ صحت ایمان زندگی کے ان روزوں میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین طریقے سے ان 30 دنوں میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ توفیق دے کہ ہم ایسے روزے رکھیں کہ قیامت کے دن یہ روزے ہمارے حق میں سفارش کریں۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ نے فرمایا ان کو سفارش کرنے دی جائے گی، یہ قرآن اور یہ نماز ہم ناری سفارش کریں گے۔ اب آپ امیجن یہ کریں، فٹ بال میچز ہو رہے ہیں آج کل، بچے دیکھتے ہوں گے یقیناً، ہر گھر میں ہی دیکھتے ہوں گے، بچے نہیں تو ہسبینڈ تو دیکھتے ہوں گے۔ اب امیجن کریں، تھوڑی بہت فٹ بال تو سب کو آتی ہے نا، بہت آسان سی گیم ہے، ایک بال ہے اور کتنے پلیئرز ہیں؟ 11 پلیئرز ہیں۔ مائیں دیکھیں گی بچوں کو کتنے ہیں بتا دو، میرے جیسی مائیں، سوری، ہو سکتا ہے کوئی شوقین مائیں بھی ہوں، مجھے نہیں ہے شوق بالکل۔ اچھا اب امیجن کریں 2 فٹ بال پلیئرز ہیں، ٹھیک ہے؟ اب 2 فٹ بال صرف پلیئرس کی بات کریں، 2 ٹیمس کی بات نہیں کر رہی۔ ایک ٹیم کا ایک پلیئر جو ہے، اس نے پورا سال بہت پریکٹس کی، بہت ورک آؤٹ کیا، بہت زیادہ اس نے ایکسرسائز کی اور اپنے آپ کو ٹیون کیا گول کرنے میں، اور دوسرے پلیئر نے فار گرانٹیڈ لیا اور کہا میں نے 2 سال پہلے بہت اچھے میچز کیے کھیلے تھے اور بہت اچھے گول کیے تھے، ان 2 سالوں میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو کس کی پرفارمنس اچھی ہوگی؟ جس نے محنت کی ہے، جس نے محنت نہیں کی؟ 2 سال پہلے جس نے بہت ہائی اسکور کیا تھا اور جس نے 2 سال بالکل محنت نہیں کی، کیا اس سال وہ گول کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ آپ اور میں رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو اللہ سے اٹیچ کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو، دیکھیں میری اور آپ کی نمازیں اکثر زندہ نمازیں نہیں ہوتی، ہم نماز پڑھ کر آتے ہیں، صرف جس وقت میں اور آپ اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت لگتا ہے کہ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی، اور بیچ میں میں نے کیا کیا، کیا پڑھا، مجھے نہیں معلوم، میں نے سلام پھیر دیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے، جب ہم جائے نماز اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھ لی، بلکہ اگر گھر میں کوئی اپنے پسند کے رشتہ دار آئے ہوئے ہوں، پسند کے رشتہ دار، تو ہم کہتے ہیں میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں۔ جلدی سے نماز پڑھی جاتی ہے یا سکون سے نماز پڑھی جاتی ہے؟ جلدی سے نماز نہیں پڑھی جاتی، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے میں پہلے نماز پڑھ کر آتی ہوں پھر باتیں کریں گے۔ تو آپ اور میں اکثر اپنی نمازوں کو زندہ نہیں پاتے، اس لیے کہ آپ اور میں بغیر تیاری کے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول تب سے تیاری شروع کر دیتے تھے جب ان کے کان پر اذان کی آواز آتی تھی، اذان کی آواز سے اپنے آپ کو تیار کرنا کہ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن کے ہر جملے پر اس کا جواب دینا، اذان کے بعد کی دعائیں پڑھنا، پھر وضو کرنا، اور وضو بھی اس طریقے سے کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور پھر ایک کانشیس لیول کے ساتھ جائے نماز پر جا کر کھڑے ہونا، یہ ہے زندہ نماز۔ آپ اور میں رمضان میں بھی زیادہ تر، پہلا رمضان، دوسرا رمضان، تیسرا رمضان، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی کلوزنیس ہمیں مل جائے، لیکن ویسی کلوزنیس ملتی نہیں جیسی ہمیں 26ویں 27ویں روزے پر ملتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم کافی مینٹلی پریپیئر ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کو اور مجھے اس دفعہ بھی اللہ نہ کرے 26ویں 27ویں روزے پر رمضان کی مٹھاس اور رمضان کی برکات محسوس ہوں، ہم پہلے رمضان سے ان برکات کو محسوس کرنا شروع کریں۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے، اور تیاری کیسے کرنی ہے؟ بالکل جیسے آپ کے بچے اپنے ایگزامس کی تیاری کرتے ہیں، جب ان کے ایگزامس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز بند ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ آپ خود کہتی ہیں کہ ابھی فی الحال یہ چیزیں بند کر دو، بعد میں دیکھ لینا۔ جب آپ کو کسی چیز میں پرفیکٹ ہونا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ جب آپ کو فزیکلی پرفیکٹ ہونا ہوتا ہے، تو آپ کی کیسی ٹریننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پہ آرمی میں جس کو جانا ہے اس کو کیسی ڈرل کرائی جاتی ہے شروع کے مہینوں میں، کیسا ڈسپلن کے ساتھ رکھا جاتا ہے اس کو، کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سارے آرمی کے سولجرز کتنے اس چیز کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ پریکٹس اور وہ ڈرل اور وہ ڈسپلن ان کے لیے ایک بالکل روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ کسی فائر ڈپارٹمنٹ کو اپنے فائر مینس کو جو ہے ان کو پریکٹس کرانی ہو تو آپ دیکھیں ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ان کے لیے رکھا جاتا ہے، ان کو ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، عمارت میں سچ مچ بلڈنگ میں آگ نہیں ہوتی بلکہ صرف آگ لگا کے ان کو پریٹینڈ کرایا جاتا ہے، ان کو ڈرل کرائی جاتی ہے کہ اگر سچ مچ کی سچویشن ہوگی تو ریئل لائف ایونٹ میں ان کو کیسے پرفارم کرنا ہے، ان کو پہلے سے پریکٹس کرائی جاتی ہے۔ آپ کے اور میرے لیے یہ جو رمضان کے روزے آتے ہیں جس میں آپ کو اور مجھے خوب بھوک لگتی ہے، سچی بات ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں زبان سے بھوک تو لگتی ہے، اس لیے کہ عادت نہیں ہے صبح صبح کچھ کھانے کی۔ 90% لوگ، میرے خیال ہے جتنی ینگ کراؤڈ یہاں بیٹھی ہے کمرے میں، ان سارے کمروں میں 90% جنریشن ہماری جو ہے وہ سحری کھانے والوں میں سے نہیں ہے۔ دودھ کا گلاس بڑی مشکل سے پیا، او وامٹ آ جائے گی بیٹا، سیریل کھا لو، نہیں کھایا جاتا نا، آپ کو بتایا ہے نا نہیں کھایا جاتا، بیٹا ایک کباب کھا لو، اوف اتنی صبح صبح کون کباب کھاتا ہے؟ آپ کے اور میرے بچے، ہم تو پھر بھی کسی طرح سے، اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں انرجی چاہیے اور ہماری عمر کا بھی تقاضا ہے کہ ہمارا انرجی لیول ڈراپ ہو جائے گا 11 بجے کے بعد، تو ہم سحری کھاتے ہیں، لیکن ہمارے بچے سحری نہیں کھاتے۔ ایک تو سٹیمنا ہوتا ہے الحمدللہ اس عمر میں، پھر بچوں کو عادت نہیں ہوتی، اور پھر انہی بچوں کو 12 بجے کے بعد اتنی بھوک لگتی ہے کہ کبھی ایک صوفے پہ گر رہے ہوتے ہیں اور کبھی دوسرے صوفے پہ گر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اماں کہہ رہی ہوتی ہیں میں نے کہا تھا نا سحری کھا لو، اچھا ہوا۔ سب ماؤں کا ایک ہی جملہ۔ تو دیکھیں بھوک لگتی ہے، لیکن آپ اپنے سٹمک کو بھی، آپ اپنے تھراٹ کو بھی یہ بات سمجھاتی ہیں کہ دیکھو چاہے پیاس لگے چاہے بھوک لگے، مغرب سے پہلے میں کچھ نہیں کھا سکتی۔ ہمارے کتنے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، اگر 13 سال کا بچہ یا بچی بھی روزہ رکھیں وہ بھی وضو کرتے میں پانی نہیں پی لیتا کہ جلدی سے پانی پی لیتا ہوں کسی کو پتا نہیں چلے گا، بلکہ بچے آپ سے الٹا آ کے کہتے ہیں اما میں کلی کرتے میں مجھے لگ رہا ہے میں پانی پی گئی ہوں، اور تھوکے جائیں گے، اما کہیں گے بیٹا اور حلق خشک ہو جائے گا، کہیں گے نہیں مجھے لگ رہا ہے میں نے پانی پی لیا۔ یہ اس رمضان کے مہینے کی برکت ہے کہ ایک مسلمان، چاہے وہ باقی زندگی میں کیسا بھی مسلمان ہو، اس کو اس رمضان میں اللہ بہت قریب محسوس ہوتا ہے، اس کو اس رمضان میں اللہ کی بات ماننے کا بہت دل چاہتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے دل کو تربیت دے رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی آرمی کی ڈرل کے ساتھ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، کسی فائر ڈپارٹمنٹ کی ڈرل کرا کے ان کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے، اس رمضان کے مہینے میں آپ کی اور میری ڈرل کرا کے تربیت دی جا رہی ہوتی ہے تاکہ میرا دل باقی 11 مہینے اس جسم کو کنٹرول کر سکے۔ آپ کا کتنا بھی دل جا رہا ہو آپ پانی نہیں پیتی ہیں، اس لیے کہ آپ کی تربیت کا مہینہ ہے، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے کہہ دیا کہ اللہ نے روزوں کا مقصد کیا رکھا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو، اور تقویٰ آپ کے جسم کے کس حصے میں ہوتا ہے؟ ان ذالک من تقوی القلوب، تقویٰ دلوں میں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہنا، دل کی طرف اشارہ کر کے، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، یعنی تقویٰ انہوں نے کہا تھا یہاں ہوتا ہے دل کی طرف اشارہ کر کے۔ تو اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تربیت کرتے ہیں، ڈرل کرواتے ہیں تاکہ باقی 11 مہینے اب میرا دل میرے جسم کو کنٹرول کر سکے۔ کیسے؟ جب آپ کا دل کرے تو آپ آنکھیں بند کر کے اپنی خواہش کو پورا نہ کر لیں، بلکہ دیکھیں شریعت کی طرف، دیکھیں رسول اللہ کی طرف، پوچھیں اللہ تعالیٰ سے کہ کیا میں یہ جو اپنی خواہش پوری کرنے جا رہی ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی اجازت ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے۔ حلال سے اجتناب کرایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں تاکہ حرام سے باقی 11 مہینے آپ اور میں بچ سکیں۔ آپ کو اور مجھے اپنے بچوں کو بھی یہ چیز بتانی ہے کہ تمہاری ٹریننگ کا مہینہ ہے، اس لیے کہ بچے آج کل کے بہت بے صبر ہیں، ہیں کہ نہیں ہیں بچے بہت بیٹھے ہیں اور بچے صرف ہنس رہے ہیں، بچے آج کل کے، اس لیے کہ بچے انٹالرنٹ ہو گئے ہیں، اور بچے انٹالرنٹ کیوں ہوئے ہیں، اس میں بچوں کا قصور نہیں ہے، کس کا قصور ہے؟ ماؤں کا قصور ہے۔ اچھا یہ تو بتائیں ذرا، بچہ پارٹی جو یہاں بیٹھی ہے ساری، بچہ پارٹی میں سب ٹین ایجرز ہیں بائی دا وے، ماشاء اللہ اتنا چھوٹا بچہ مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا، کیا رمضان میں روزہ رکھ کے، اب اتنا لمبا روزہ ہے 15 گھنٹے کا، تو ایسا کرتے ہیں کہ صبح میں تو اماں کے ساتھ، چلو اماں گھسیٹ کے لے گئیں دورہ قرآن میں، تو دوپہر میں مووی دیکھ کے ٹائم گزار لیں گے، صحیح ہے؟ اماں مووی میں کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف ہے، روزہ صرف اور صرف سٹمک کا رکھنا ہے یا آنکھوں کا بھی رکھنا ہے، کان کا بھی رکھنا ہے، ہاتھوں کا بھی رکھنا ہے اور باقی جسم کے اعضاء کا بھی رکھنا ہے؟ اگر آپ نے اور میں نے اپنی خواہشات کے پیچھے جا کے، اپنی خواہشات کو پرائیورٹی دے کے، روزہ رکھ کے بھی موویز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا یا اپنا اور گیمز میں ٹائم ویسٹ کر دیا، تو آپ نے اور میرا اپنا روزہ رکھنے کی اپرچونیٹی کو پولیوٹڈ کر دیا، اس کو میں نے اور آپ نے آلودہ کر دیا. روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ آپ کی اور میری آنکھوں کا بھی ہے. تو رمضان کا روزہ رکھ کے موویز نہیں دیکھنی. کیا نہیں دیکھنی؟ یاد رہے گا؟ ہاں، یہ تو ابھی یاد نہیں ہے. یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ کہیں انشاءاللہ. بچوں کی تو آواز نہیں نکل رہی، ماؤں کی آواز نکل رہی ہے. کچھ بھی نہیں دیکھیں، خدا کا واسطہ ہے. ایک مہینہ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ آج سے ٹی وی بین کر دیں. ایک مہینے کے لیے تین چیزیں، آپ اپنا یہ جو آپ کا میڈیا کی چیزیں ہیں، موویز ہیں یا آپ کے ڈرامے ہیں، ان کو بند کر دیں. آپ تیسری چیز، فیس بک کی یوٹیلائزیشن کم سے کم کر دیں. اور تیسری چیز آپ کیا کریں، اپنے موبائل فونز میں سے پلیز یہ کینڈی کرش کو ڈیلیٹ کر دیں. خدا را اس کو ڈیلیٹ کر دیں. بے شک آپ رمضان کے بعد اس کو لوڈ کر لیں دوبارہ سے، اس ایپ کو دوبارہ ڈال لیں، فی الحال اسے بند کر دیں. یہ رمضان کا مہینہ روزے رکھ کے یہ کام کرنے کا نہیں ہے، یہ کچھ اور کرنے کا ہے. آپ کہیں صبح دور ایک بار اٹینڈ تو کر لیا، اب کیا کروں، فارغ تو بیٹھی ہوں، افطاری بھی بن گئی ہے، اب کیا کروں؟ تو کچھ کرنے کے لیے جو ہے، آپ قرآن پڑھیں، قرآن کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، تقویٰ حاصل کریں. اور فزیکل ایکسرسائز خالی نہیں کرنی کہ بس میں نے اور آپ نے روزہ رکھ لیا اور خالی پیٹ بیٹھے ہیں اور وہ سارے کام کیے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا تھا. نہ غصہ کرنا ہے روزہ رکھ کے امی کے اوپر، اور نہ بچوں نے، اماں نے بچوں کے اوپر، نہ امی نے نوکروں کے اوپر، اور نہ ہی بہن بھائیوں نے ایک دوسرے کے اوپر. کوئی بھی کام نہیں کرنا، ہر وہ کام کرنا ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ خوش ہوگا. اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بتایا ہے کہ یہ تقویٰ ہے. اب یہ بتائیں، رمضان کے مہینے کے ساتھ ہی فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں رمضان آنے والا ہے تو کیا آتا ہے ذہن میں؟ صحیح صحیح بتائیں، عید سے پہلے کیا آتا ہے؟ افطاری. شاباش، افطاری آتی ہے، پکوڑے، سموسے اور پتہ نہیں کون سی چاٹ، فروٹ چاٹ. اور بچے کہتے ہیں آہے چاٹ کون کھاتا ہے، دہی بڑے کون کھاتا ہے، پیزا منگوا دیں خدا کا واسطہ ہے، کے ایف سی منگوا دیں، اور کچھ نہیں تو ہارڈیز ہی منگوا دیں. ہم اماں کی چوائسیز اور بچوں کی چوائسیز میں تو زمین آسمان کا فرق آ گیا اب اس جنریشن میں تو، خاص طور پہ. اب بچے آج کل کس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے، پکوڑے کون کھاتا ہے، سبوں کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے. تو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے ساتھ آپ کے ذہن میں افطار آتا ہے، الحمدللہ اللہ نے جائز چیز کو رکھا ہے، اب اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر، اللہ کی بتائی ہوئی حلال رزق کے اندر ہم یہ کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر بھی ادا کریں اس کا. لیکن یاد رکھیں، رمضان کے مہینے کے ساتھ آپ کی اور میرے ذہن میں تربیت آنی چاہیے. اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں تربیت کرا رہے ہیں. جیسے کسی فائر ڈپارٹمنٹ کی تربیت جب کرائی جاتی ہے تو وہ اوریجنل بلڈنگ میں فائر نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس میں ڈرل کروائی جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ایک مہینے میں جو پریکٹس کراتے ہیں وہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. شیطان کہاں ہوتا ہے اس مہینے میں؟ بند ہوتا ہے. تو انوائرمنٹ کنٹرول ہو گیا، کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیں، رمضان کے علاوہ باقی پورا سال ہم کتنا روزے رکھنے کی کوشش کریں، 100% مشکل ہو جاتا ہے، 100% مشکل. اسی دن دعوت ہوگی، اسی دن مہمان آ جائیں گے، اسی دن کے لیے، جس دن آپ اگلے دن کے لیے پلان کریں روزہ رکھنے کے لیے، اسی دن کے لیے آپ کچھ اور کہیں گے فلانی جگہ جانا ہے، تو آپ کے وہ روزہ رکھنے کی جو حالت اور خواہش ہے وہ ایک طرف رہ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا خود بخود آسان بنا دیتے ہیں. تو یہ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اب جیسے ہی یہ انوائرمنٹ ختم ہوگا، 30 دن ختم ہوں گے اور شوال کا چاند نظر آئے گا، تو کون کھل جائے گا؟ شیطان. اب جو آپ نے تقویٰ حاصل کیا تھا 30 دنوں میں، اس کو چرانے کی کوشش کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور 99% بڑی عبادت کرنے والے بچے اور بچیاں بھی اور خواتین بھی جو بہت اچھا رمضان گزارتے ہیں، عید کے دن شیطان ان کی نیکیاں اچک کر لے جاتا ہے. اس لیے کہ اس دن اللہ کی نافرمانی کے کام بھی ہو جاتے ہیں، اس دن اللہ کی نافرمانی کا لباس بھی پہنا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام بھی کر لیے جاتے ہیں، اور ہم خوشیوں کے نام کے اوپر یہ کام کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر مجھے اور آپ کو واقعی باقی 11 مہینے شیطان سے بچنا ہے، تو اس 1 مہینے کو سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کی خاطر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے مطابق گزار لیں۔ دیکھیں کیسے ممکن ہے کہ ایک وہ انسان جس نے پورا مہینہ قرآن کے ساتھ گزارا، رمضان کے روزوں میں گزارا، ایک وہ ہے اور ایک وہ جس نے پارشیل اللہ کی مرضی مانی اور پارشیل اپنی مرضی مانی، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جس نے پارشیل اللہ کی بات مانی ہے وہ باقی 11 مہینے میں پریشان رہے گا۔ دیکھیں ایک ٹریننگ ہے آرمی کی، ایک 10 فٹ کی دیوار ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹریننگ یہ ہے کہ 2 لوگوں کو وہ ٹریننگ دی جاتی ہے یہ کہہ کے کہ آپ کو دیوار سے ایک طرف کلائم کرنا ہے اور دوسری طرف اترنا ہے 10 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ ایک آرمی کا جو سولجر ہے وہ 10 ٹائمز اوپر چڑھتا ہے اور دوسری طرف سے اترتا ہے، پھر ادھر سے چڑھتا ہے، پھر ادھر سے اترتا ہے، اور جو دوسرا ہے وہ نیچے سے گھوم کے دیوار کے ادھر چلا جاتا ہے۔ گئے دونوں دیوار کے دوسری طرف ہیں، لیکن کیا فرق ہے؟ اب جب سچ مچ دیوار کو کراس کرنے کا ٹائم آئے گا تو کیا دونوں کراس کر لیں گے؟ کون کراس کرے گا؟ جس کی پریکٹس اچھی ہے۔ تو پھر رمضان کے روزوں میں کچھ پریکٹس کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، کہ آپ اور میں ایسے ہی خاموشی سے رمضان گزار دیں اور آپ کو اور مجھے رمضان کے روزے جو ہیں وہ بعد میں یہ یاد دلائیں کہ رمضان تھا۔ اچھا، اب دیکھیں روزے کی حکمت کیا رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کو مسلمانوں کے اوپر گریجولی فرض کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو عرب تھے، اہل عرب کے اندر اگر آپ جائیں تو یہ اپنے آپ کو کہتے تو ملت ابراہیمی پر تھے، لیکن یہ روزے کی عبادت سے آشنا نہیں تھے، خود روزہ نہیں رکھتے تھے جو اہل عرب تھے۔ آپ دیکھیں یہ کیا کرتے تھے کہ یہ نماز سے واقف تھے، لیکن انہوں نے نماز کی شکل بگاڑ دی تھی، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، اور نماز کی انہوں نے شکل بگاڑ دی تھی، کہتے نماز ہی تھے۔ پھر یہ طواف سے واقف تھے، طواف کیا کرتے تھے لیکن طواف کا بھی انہوں نے حال حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ صدقہ خیرات سے واقف تھے اور خوب جنرس قوم تھی، اور آج بھی بہت جنرس قوم ہے، مہمان نواز قوم ہے، بہت صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ روزے کی عبادت سے آشنا نہیں تھے۔ صوم کا لفظ جو عربی زبان میں روزے کے لیے آتا ہے، اس کو جانتے ضرور تھے، صوم کو جانتے تھے، لیکن خود روزہ نہیں رکھتے تھے، اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں عرب کے اندر 2 ہی سواریاں تھیں، ہاں گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے، آپ سوچیں کیسے گھوڑے کو روزہ رکھواتے تھے، ان کے گھوڑے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرب میں 2 ہی سواریاں استعمال ہوتی تھیں، ایک تو تھا اونٹ اور ایک تھا گھوڑا۔ دیکھیں جو اونٹ ہے وہ بالکل کمپیٹیبل ہے عرب کے ماحول کے ساتھ، وہاں کے کلائمیٹ کے ساتھ۔ آپ اس کو دھوپ میں رکھیں وہ دھوپ میں رہتا ہے، آپ اس کو بھوکا رکھیں وہ بھوکا رہتا ہے، آپ اسے پیاسا رکھیں وہ پیاسا رہتا ہے، اسی لیے اس کو صحرا کا بادشاہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ عرب کی قومیں، عرب کے قبائل بہت جنگجو قبائل تھے، بہت زیادہ فائٹر ٹائپ تھے، ان کو لوگوں کے مختلف قبیلوں کے ہاں ڈاکے ڈال کے بھاگنا ہوتا تھا۔ اب اگر کوئی ڈاکہ ڈال کے بھاگنا چاہ رہا ہے تو یہ بتائیں کہ وہ گھوڑے پہ بھاگے گا یا اونٹ پر بھاگے گا؟ گھوڑے پر بھاگے گا۔ اب آپ کو جو میں نے کریکٹرسٹک اونٹ کے بتائے ہیں وہ گھوڑے میں نہیں ہوتے، گھوڑا نہ پیاس برداشت کرتا ہے، نہ بھوک برداشت کرتا ہے، نہ گرمی برداشت کرتا ہے۔ تو یہ اپنے گھوڑوں کو ٹرینڈ کیا کرتے تھے، اور کیسے ٹرینڈ کرتے تھے؟ عرب میں سخت گرم ہوا چلتی ہے۔ آپ میں سے جو اب بھی گرم موسم میں عمرہ کرنے جاتے ہوں گے، آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا مکہ میں آج بھی ٹیمپریچر 48-49 بہت آرام سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ باد سموم کہتے ہیں اس کو، سخت گرم تیز ہوا جس کے اندر سینڈ کے جو ذرات ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ باد سموم جس رخ پر چلا کرتی تھی اپنے گھوڑوں کو اس رخ پر منہ کر کے کھڑا کر دیا کرتے تھے، اپنے چہرے پر تو کپڑا باندھ لیتے تھے لیکن گھوڑے کو سارا سارا دن اس ہوا کی ڈائریکشن میں کھڑا رکھتے تھے، بھوکا پیاسا، اس سے وہ گھوڑا سخت جان ہو جاتا تھا۔ اور پھر ان گھوڑوں کو، یہ اس گھوڑے کے لیے کہتے تھے کہ ہم نے اپنے گھوڑے کو سوم رکھوایا ہے، اور پھر ان گھوڑوں کو یہ اپنی لڑائیوں میں اور اپنی لوٹ مار میں استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں مکہ میں، مکی قرآن جتنا بھی نازل ہوا اس میں سوم کا ذکر نہیں آتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل عرب عبادت سے سوم کی ناآشنا تھے، گھوڑوں کو ضرور رکھواتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ نے یہاں پر دیکھا، کیونکہ یہاں پہ جیوز بہت زیادہ تھے، یہودی بہت زیادہ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں اور یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا۔ تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ 10 محرم کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے ان کو بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون سے نجات دی تھی، اس کے ظلم و ستم سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر گریٹیٹیوڈ میں یہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے قریب ہم ان سے زیادہ ہیں، ہم حضرت موسیٰ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی زیادہ قدر کرتے ہیں، اور ہم بھی اس سنت کو فالو کریں گے تو ہم بھی اس کا روزہ رکھیں گے 10 محرم کا۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت میں یا 9 یا 10 کا روزہ رکھو یا 10 یا 11 محرم کا روزہ رکھو۔ تو یہ روزے مدینہ میں آ کر مسلمانوں نے رکھنے شروع کیے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183۔ آپ لوگوں کو ہم نے یہ پرنٹ آؤٹ دینے تھے، یہ رکھے ہیں، لیکن سوری اس وقت کوئی آ کے بیچ میں دے نہیں پائے گا، اس لیے جاتے ہوئے پلیز لے جائیے گا۔ اس میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان پر خطبہ ہے۔ میری خواہش تھی کہ میں اس پر بات کر سکوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں اسے بات نہیں کر سکوں گی۔ آپ گھر جا کے، عربی بھی موجود ہے، اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے، اس کو ضرور پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ شعبان کے آخری دن دیا تھا، جبکہ اگلے دن چاند نظر آنے کے چانسز تھے۔ تو آپ اس کو ضرور پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی پڑھائیں، اور جو اس میں احکامات بتائے گئے ہیں اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجیے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 اللہ تعالیٰ نے نازل کی مدینہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی قوموں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ تاکہ تم روزے سے کیا اچیو کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اچیو کرو۔ اب آپ یہ یاد رکھیں، یہ جو آیت 183 ہے، یہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے، یہاں آیا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، مفسرین کہتے ہیں رمضان کے روزے اس سے پہلے کسی امت پر فرض نہیں کیے گئے۔ اس لیے یہ آیت جو آئی ہے، یہ آئی ہے جو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا ایام 20 کے روزے رکھنے کا۔ ایام 20 ہر مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ کے روزے مسلمانوں پر واجب کیے گئے تھے، اور یہ آیت ان روزوں کے متعلق ہے۔ انہی کے لیے آگے آتا ہے ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضاً، تو تم میں سے اگر کوئی مریض ہو۔ یہ جو ایام معدودات آیا، مفسرین نے کہا، دیکھیں آپ نے عربی میں یہ لفظ پڑھا ہوگا بہت، معدودات، جس کی آخر میں آت آواز آتی ہے، آتی آواز، جیسے جناتن آواز آتی ہے، جیسے آتا ہے مسلماتن، جیسے آتا ہے سابقاتن، یہ جو آتن آتن آواز آتی ہے، عربی گرامر کا رول ہے کہ یہ ان الفاظ پر اپلائی کرتی ہے جمع، اس کو جمع و قلہ کہتے ہیں، اور جمع و قلہ 9 سے کم کی تعداد پر اپلائی کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ایامن معدودات، یہاں جو مراد ہے، یہ رمضان کے روزے نہیں ہو سکتے۔ رمضان کے کتنے روزے ہیں؟ 30۔ یہ ایام المعدودات 9 سے کم پر امپلائیڈ ہوگا، میکسیمم 9، اس سے کم ورنہ ہوگا۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آیت 183 سورہ بقرہ کی، یہ ایام 20 کے جو روزے مسلمانوں پر واجب کیے گئے، اور ساتھ ساتھ جو عاشورہ کا روزہ رسول اللہ نے رکھا سال میں محرم کا، ان کے بارے میں آیت ہے، تاکہ جب بھی مسلمان روزہ رکھے اس کو تقوی کی دولت حاصل ہو۔ پھر کہا گیا ان روزوں کے بارے میں کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدت من ایام اخر، تو وہ کسی اور دنوں میں اپنے روزے کی گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃً، اور اگر کسی کو طاقت نہ ہو روزہ رکھنے کی، فطعام مسکین، تو اس کا فدیہ کیا ہے؟ مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن تطوع خیرن فہو خیر اللہ وان تصوم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ تو مسلمانوں کو یہ جو ایام 20 کے روزے تھے، یہ واجب کیے گئے تھے، اور اس میں ان کو 2 کنسیشنز دیے گئے تھے، 2 اختیارات دیے گئے تھے۔ یہ اختیارات دیے گئے تھے کہ وہ چاہیں تو روزہ رکھیں 3 دن کے، چاہیں تو فدیہ دے دیں۔ اور فدیہ کیا تھا؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا۔ اور دوسرا کنسیشن یہ تھا کہ اگر سفر میں ہوں یا بیمار ہوں تو اپنی اس تعداد کو بعد میں پورا کر لیں۔ اور جو فدیہ ہے، اس کے میننگ ہوتے ہیں کسی چیز کا بدلہ دینا۔ اب یہ جو رمضان کا رسول اللہ کا جو خطبہ ہے، اس کو آپ ضرور جا کر پڑھیے گا، ورنہ میں یہاں آپ سے اس پر بات کرتی۔ اور حضرت سلمان فارسی سے یہ ریلیٹڈ ہے، حضرت سلمان فارسی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور جو ہم نے ابھی شروع میں مقصد کی بات کی تھی، مقصد کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی کی زندگی ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے اپنے باپ کا گھر چھوڑا، اپنی آسائشیں چھوڑیں، اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، شام سے، ایران سے شام چلے گئے، اور اس کے بعد غلام بنائے گئے، صرف کس کی تلاش میں؟ اپنے مقصد کی تلاش میں۔ اور فائنلی پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ جن کے لیے رسول اللہ نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہم سے ہیں، ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ اب یہ جو آیت نمبر 185 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ واحد آیت ہے پورے قرآن میں جو روزوں کی فرضیت کے بارے میں آئی ہے، رمضان کے روزوں کے بارے میں۔ اس میں بتایا گیا شہر رمضان الذی، رمضان وہ مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں جو ہیں بینات ہیں، والہدیٰ والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ یہ جو آیا نا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تمہارے لیے تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ کی کئی احادیث آپ کو مل جائیں گی، مفسرین کے کئی اقوال مل جائیں گے۔ مثال کے طور پہ کسی کو 104 بخار ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ احسن طریقے سے عبادت کرنا پسندیدہ ہے، اس لیے اللہ نے آپ کی اور میرے لیے آسانیاں رکھی ہیں، کنسیشن رکھی ہیں۔ سنت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک غزوے پہ مسلمان جا رہے تھے، کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا، کچھ صحابہ نے روزہ نہیں رکھا۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ جب پڑاؤ ڈالنے کی جگہ پر پہنچے تو ان کی اتنی بری حالت ہو رہی تھی کہ وہ گر کر بے ہوش ہو گئے، اور جن کا روزہ نہیں تھا وہ تر و تازہ تھے، انہوں نے خیمے لگائے اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کے اندر روزہ نہیں رکھنا، یعنی سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، اس لیے اگر سفر کر رہے ہوں تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، بعد میں اس کی تعداد رمضان کے مہینے کے بعد پوری کی جا سکتی ہے۔ تو علماء کو بھی یہ کام کہا گیا، جو یہ بات آتی ہے کہ دین میں آسانی پیدا کرو، اللہ کے رسول نے کہا یسرو ولا تعسرو، آسانیاں بتاؤ، تنگی اور پریشانیاں نہ کرو۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ جو اللہ نے دین میں شریعت میں کنسیشن دیے ہیں اس کو لے لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو اور مجھے نماز قصر دی گئی ہے، آپ اور میں نماز قصر پڑھ لیں، سفر کے اندر اس کی اجازت ہے، اس کنسیشن کو آپ اور میں لے لیں، ورنہ آپ اور میں اپنی زندگیوں کو مشکل کر لیں گے۔ اب جو یہ والی تکمل العدہ کی بات آتی ہے کہ گنتی پوری کرو، تو اس میں بظاہر مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن میں لگتا ہے کہ رمضان کی گنتی پوری کرو، تم کسی بھی صورت میں روزے چھوڑ نہیں سکتے، بظاہر یہ لگتا ہے، لیکن اگر آپ سنت کی طرف رجوع کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ سنت میں کچھ خاص مواقع پر فدیے کی کیٹیگری کو برقرار رکھا گیا ہے۔ اگر کسی کا روزہ چھوٹ جائے تو اس کا پہلا پرائیورٹی پر حکم یہ ہے کہ آپ اور میں اپنا قضا پوری کریں، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، دائمی مریض ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کا کڈنی پرابلم ہے، کسی کو کوئی ایسا مرض ہے کہ وہ روزہ رکھے تو اس کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے، یا کوئی بہت زیادہ بوڑھا ہے، تو پھر اس کو فدیہ دینا ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلانا۔ تو یہ خاص موقع کے اوپر اس حکم کو برقرار رکھا گیا ہے۔ تو آپ کے اور میرے مقصد کو ریوائیو کرانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آئے گا، تاکہ آپ اور میں جان لیں کہ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں بنایا سوائے اس کے کہ آپ اور میں اللہ کی عبادت کریں۔ صحیح؟ اب دیکھیں، جب ہم نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ہمارے ذہن میں پہلی چیز افطار آتی ہے، اگر ہم افطار کی بات نہ بھی کریں تو رمضان کے مہینے سے پہلی چیز ہمارے ذہن میں روزے آتی ہے۔ رمضان آئے گا تو ہم روزے رکھیں گے، لیکن اللہ نے آیت شروع کی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے یہ نہیں کہا شہر رمضان کتب علیکم الصیام۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ جیسے اللہ نے پہلے کہا تھا، اللہ نے یہاں نہیں کہا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے اس لیے کہ تاکہ تم اس میں روزے رکھو۔ اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا تاکہ تم قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، تاکہ کہ تم قرآن کے ساتھ وقت گزارو۔ ہماری ایبریویشن میں دوسرا الفابیٹ کیا تھا؟ کیو فار قرآن۔ اب آپ قرآن کو غور سے دیکھیے گا، اللہ نے رمضان کا مہینہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ آپ اور میں میکسیمم وقت قرآن کے ساتھ گزاریں، تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے قرآن پڑھ کے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو قرآن کیوں دیا؟ اللہ نے میرا اور آپ کا امت کا ایک کیپٹل بنایا ہے۔ ہماری امت کا کیپٹل کیا ہے؟ کیا ہے؟ نہیں نہیں کیپٹل ایک جگہ، جیسے آپ کا پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے، امت کا کیپٹل کیا ہے؟ کعبہ، شاباش، حرم ہے، مکہ ہے، امت کا کیپٹل کعبہ ہے، اور یہ بات ڈکلیئر کر دی گئی آیت 143 میں سورہ بقرہ کی، جب یہ کہا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جب امت کو ڈکلیئر کر دیا گیا تو کہا گیا کہ اب تمہارا کیپٹل کعبہ ہے، آپ کا اور میرا جیسے کیپٹل ہے ایسے کانسٹیٹیوشن بھی ہے، آپ کا اور میرا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے، اور ہر قوم اپنے اس دن کو سیلیبریٹ کرتی ہے جس دن اس کا کانسٹیٹیوشن نافذ ہوا تھا، امپلیمنٹ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جس مہینے میں قرآن نازل کیا اس میں ایک دن سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں دیا، رمضان کا کتنے دن دیے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ 30 دن۔ اب ان 30 دنوں میں ہم ہر روز قرآن کو ایکسٹرا آرڈینری وقت دیں گے، جس طرح مجھے اور آپ کو سیلیبریشنز پسند ہیں، اس سیلیبریشن کی طرح ہم اس رمضان کے مہینے میں قرآن کے ساتھ وقت گزاریں گے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ اور میں ایک امت ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ گھر جا کر پڑھیے گا اس آیت 185 سورہ بقرہ کو، اللہ نے رمضان کی آیت میں جس میں رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، ساری صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بیان کی ہیں کہ یہ ہدل للناس ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ ہدل لبنی اسرائیل ہے، ہدل لبنی اسماعیل ہے، ہدل لابراہیم ہے، ہدل لبنی ابراہیم ہے، بلکہ اللہ نے کہا یہ ہدل للناس ہے۔ اب یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو لوگوں تک پہنچائیں، اور آپ اور میں اس کو لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ جب یہ آپ کی اور میرے ہاتھوں میں، آپ کی اور میرے دل میں، آپ کی اور میری زبانوں میں ہوگا۔ اس کو صرف لوگوں کو تھما نہیں دینا، لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، لوگوں کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس کو قرآن کا مہینہ بنانے کے لیے آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میرا بہت دل چاہ رہا ہے ایک مثال دے دوں۔ آپ کو پتا ہے میرا لیکچر آدھا بھی نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، چلیں دے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، جتنا ہوگا انشاءاللہ آپ کا دل اس سے کھلے گا، دعا رہ جائے گی۔ اگر آپ میں سے جو ہمیں جوائن کرے گا دورہ قرآن میں، تب انشاءاللہ ہم دعا پہ بات کر لیں گے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا قرآن کا مہینہ ہونے کی، قرآن کو اس مہینے آپ کچھ ایسا وقت دیں کہ جو آپ نے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہ دیا ہو۔ آپ کو کیا معلوم کہ آنے والا رمضان آپ کی اور میری زندگی کا آخری رمضان ہو؟ گارنٹی ہے؟ نہیں ہے گارنٹی۔ تو اس سال اس رمضان کو کچھ ایسا وقت دیں قرآن کو، کچھ ایسا اس کے ساتھ ٹائم گزاریں کہ یہ آپ کی اور میری زندگی کا بہترین رمضان بن جائے، اور یہ قیامت کے دن یہ روزے اور یہ رمضان اللہ کے سامنے میری سفارش کریں۔ آپ کو اور مجھے اس رمضان میں قرآن کو اپریشیٹ کرنا ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ معجزہ ہے، ایک ایک لفظ معجزہ ہے۔ اور کیسے معجزہ ہے؟ دیکھیں، ایک معجزہ بالکل معمولی صاحب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا نام ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ موسیٰ علیہ السلام، جو موسیٰ لفظ ہے، یہ پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ ہیبرو زبان کا، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے لفظ کے معنی کیا ہیں، اس کے معنی بہت بعد میں لوگوں کو پتہ چلے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہیبرو میں اگر آج آپ پڑھیں تورات کو، تو وہ لکھتے ہیں موشے، ایم او ایس ایچ اے وائی، موشے لکھتے ہیں۔ اور اگر آپ عربی سے قریب قریب کوئی لفظ دیکھیں منہ، تو منہ عربی میں کہتے ہیں پانی کو، منہ، جیسے عربی میں ماں کہتے ہیں، ماں، میم الف حمزہ، ماں، پانی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا، مفسرین نے، شروع کے مفسرین نے، کہ موسیٰ کا مطلب ہے پانی والا۔ اب آپ یہ دیکھیں اللہ کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام جب آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کئی ہزار سال کے بعد آئے۔ موسیٰ، جب اللہ کے رسول آئے، اس وقت کسی نے اتفاق سے اللہ کے رسول سے موسیٰ علیہ السلام کے نام کے معنی نہیں پوچھے۔ جب یہ جو ایجپشین لینگویج ہے، یہ 3000 سال پہلے سے ایکسٹنکٹ ہو چکی ہے۔ اگر کوئی رسول اللہ کے دور میں موسیٰ کا میننگ پوچھتا تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت تک وہ کہتے تھے کہ یہ ہیبرو زبان کا لفظ ہے۔ جبکہ اگر آپ اس کو اب غور سے دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کی کہانی آپ اور میں جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور ان کی والدہ نے ان کو فرعون کے قتل ہونے سے بچانے کے لیے کیا کیا تھا؟ پانی میں بہا دیا تھا، ٹھیک۔ اب یہ جو ٹوکری جس میں نیو بورن بیبی تھا، یہ پانی بھی بہتا ہوا کہاں پہنچا تھا؟ فرعون کے محل میں۔ اور کس کو ملا تھا؟ بی بی آسیہ کو ملا تھا، صحیح۔ اچھا، اب بی بی آسیہ نے یہ کیا کہا تھا؟ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اس کو اپنا ولدن، بیٹا بنا لیں۔ عربی زبان میں ولد کہتے ہیں نیو بورن کو، کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں کہتے ہیں فلاں کے گھر ولادت ہوئی ہے، یعنی کوئی نیو بورن آیا ہے. عربی میں ولد کا لفظ آتا ہے نیو بورن کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جو بچہ آیا تھا، اس کا تعلق اوریجنلی تھا تو بنی اسرائیل سے، لیکن اب اس کا گارجین کون بن گیا تھا؟ فرعون اور فرعون کی بیوی جو کہ ایجپشین تھے. تو اب جب انہوں نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا تو اس کا نام ہیبرو لینگویج میں رکھا جاتا یا ایجپشین لینگویج میں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان تک پہنچی ہیں وہ سارے پروسیس کے بعد بہن کے ذریعے، وہ تو دایا بن کے پہنچی تھیں، دودھ پلانے کے لیے پہنچی تھیں، ان کی پسند کا نام تو نہیں رکھا جاتا. کون نام رکھتا اس بچے کا؟ ظاہری بات ہے بی بی آسیہ یا فرعون رکھتے. تو ایجپشین لینگویج میں اس بچے کا نام رکھا گیا. اور آج الحمدللہ ہم جس ٹائم میں رہتے ہیں، آج ایجپٹالوجی جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے دوبارہ سے، ریوائیو ہو رہی ہے دوبارہ سے. آج وہ ایجپشین لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اس کے فونیٹکس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے بتایا کہ موسیٰ کے میننگز ہیں نیا بچہ، نیو بورن. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو، جبکہ رسول اللہ کے دور میں ایجپشین لینگویج ایکسٹنکٹ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا لفظ استعمال کیا؟ اسا این ینفعونا او نتخذہ والدا. اور والدن عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ نیو بورن کو. اللہ نے یہاں ترجمہ کر کے بتایا. تو موسیٰ کے نام کے میننگز ہیں نیو بورن. آپ دیکھیں یہ ایک لفظ کا معجزہ ہے، اور اس زبان میں، اس کلام میں، اس مصحف میں، اللہ کی اس کتاب میں ہر آیت معجزہ ہے. اس رمضان میں کوشش کریں، جو آپ کے گھر کے قریب دورہ قرآن ہو رہا ہے آپ ضرور جائیے. آپ کا کام ہے کہ دورہ قرآن کے ساتھ ساتھ آپ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ قرآن ضرور یاد کریں، ضرور یاد کریں، میمورائز کریں. چاہے ایک رکوع یاد کریں، چاہے ایک سورت یاد کریں، چاہے ایک آیت یاد کریں. ہم میں سے ہر ایک کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس رمضان میں کچھ قرآن یاد کرنا ہے. جتنا قرآن آپ کے اور میرے دل میں محفوظ ہوگا، میں اور آپ قیامت کے دن وہ پڑھتے جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے. اور جنت کے جو درجے ہیں، جنت میں 100 درجے ہیں. آپ اور میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہ کراچی کا بہترین علاقہ ہے. اگر کوئی آپ کو اور مجھے کہے کہ چلو اب تم فلانے جگہ جا کے رہو جہاں پر اس وقت سب سے زیادہ ٹیررسٹ رہتے ہیں مثال کے طور پہ، آپ اور میں خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے، کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھ سے. تو جنت میں اعلیٰ جگہ پر، ہائر اسٹینڈرڈ پر گھر نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ادنا جنتی، لوور لیول پر جنتی جو ہوگا، وہ ایک اعلیٰ جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر کھڑے ہو کے آسمان کے ستارے دیکھتے ہو. تو اعلیٰ جنت کیوں نہیں چاہیے؟ اعلیٰ جنت چاہیے. آپ کو اس مہینے میں اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارنا ہے. اور کیسے؟ دورے قرآن اٹینڈ کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، تراوی پڑھنے جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو میمورائز کیجئے. یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں، تب یہ مہینہ قرآن کا مہینہ بنے گا. اور دوسری بات چھوٹی سی، یہ مہینہ اللہ نے دعا کا مہینہ بتایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر جو اللہ بات کر رہے ہیں، اللہ نے کہا آگے آیت میں اذا سألک عبادی انی، کیا آیا پہ آگے؟ فانی. اللہ تعالیٰ نے کہا جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے، عبادی میرا بندہ، جب میرا بندہ پکارتا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا؟ یہ بھی تو آ سکتا تھا. ایک لفظ ہوتا ہے جب میرا بندہ پکارتا ہے، ایک آتا ہے اگر میرا بندہ مجھے پکارے گا تو میں قریب ہوں. اگر کہا، ان سآلہ کا نہیں کہا، کیا کہا؟ اذا سآلہ کا، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے. اس اذا کے اندر طلب ہے، محبت ہے، توقع ہے. آپ کے بچے یونیورسٹی گئے ہوئے ہیں، کالج گئے ہیں، اسکول گئے ہیں، آپ کہتی ہیں اگر میرے بچے واپس آئیں گے تو میں کھانا گرم کر لوں گی. آپ یہ کہتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جب میرے بچے واپس آئیں گے تو میں کھانا گرم کروں گی. آپ کی والدہ ٹریول کر کے کہیں سے آ رہی ہیں، راستے میں ہیں، آپ کہتی ہیں اگر میری امی آ گئیں، راستے میں ہیں وہ، آپ کہتی ہیں اگر میری امی آ گئیں تو میں ان کی خدمت کروں گی. آپ یہ کہتی ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جب میری امی آئیں گی تو میں ان کی خدمت کروں گی. اس جب میں توقع ہے، اس جب میں طلب ہے. اللہ بھی طلب کے ساتھ اپنے بندے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ بندہ اس کو پکارے، سآلہ کا، سوال کرے. یہ رمضان کا مہینہ دعا کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اپنی معافی مانگیں، اپنی مغفرت مانگیں، اپنی اولاد کی مغفرت مانگیں، اپنے ماں باپ کی مغفرت مانگیں، اپنے رشتہ داروں کی مغفرت مانگیں، اور سب کو کھلے دل کے ساتھ معاف کر دیں. یہ مہینہ معاف کرنے کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس انسان کو اس بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ کلام نہ کیا ہو ناراضگی کی وجہ سے. سب کو معاف کر دیں اور خوب دعائیں مانگیں, چلتے پھرتے دعائیں مانگیں. یہ دعائیں آپ کو اور مجھے انشاءاللہ فائدہ دیں گی. لیکن یاد رکھیں دعا مانگ کے کبھی نا امید نہ ہوں, شک میں مبتلا نہ ہو. یقیناً اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اوکیزنز بتا کے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے. جیسے رات کے 3rd پہر میں دعا قبول ہوتی ہے, رمضان کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے, افطار سے جسٹ پہلے جو روزہ کھولنے والا جو روزے دار ہوتا ہے وہ جتنی دعائیں مانگتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے, بارش برستے وقت دعا قبول ہوتی ہے, سفر کے دوران دعا قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. ایسے کئی اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے. لیکن یاد رکھیں ایک رسول اللہ کی حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بندہ 1000 میل کا سفر کر کے خانہ کعبہ پہنچتا ہے اور وہ اللہ کے کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کے گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہے لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. وَمَلْبَسُهُ حرام, جو اس نے پہنا وہ حرام. وَمَطْعَمُهُ حرام, جو اس نے کھایا وہ حرام. اس نے جو احرام پہنا ہے وہ سلک کا نہیں ہے, وہ احرام سلک کا نہیں ہے, کاٹن کا احرام پہنا ہوا ہے اس نے, لیکن جس مال سے خریدا وہ حرام کا تھا. اس نے جو نوالا کھایا وہ ذبیحہ تھا, عین ذبیحہ حلال رزق, لیکن جس مال سے وہ مال خریدا گیا وہ حرام کا تھا. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کیسے اس کی دعا سنی جائے گی. آپ کو اور مجھے اپنے گھروں کو حرام کمائی سے پاک کرنا ہے, اور وہیں پہ جا کے بات واپس دہرائی جائے گی کہ میری اور آپ کی خواہشات پر لگام ڈلے گی. ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں گے تو ہمارے گھروں میں حلال کمائی آنا ممکن ہے, ورنہ ہم اپنے شوہروں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو ایسے ہی پریشان کرتے رہیں گے کہ جس میں شیطان ان کو اکسائے گا کہ ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے گھر میں حرام لے کر آؤ. دعا کریں کہ اللہ ہمیں حلال کا نوالا کھلائے, اللہ ہماری نسلوں کو حلال کا نوالا کھلائے. یاد رکھیں حلال کے ساتھ برکات ہیں اور حرام کے ساتھ بیماریاں ہیں, فتنے ہیں, مشکلات ہیں, لڑائی اور جھگڑے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے گھروں میں آج لڑائی جھگڑے نظر نہیں آ رہے, اپنے خاندان ہمیں ڈسپرس ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اپنے خاندانوں کے اندر ریوائیول لے کر آئیے قرآن کے ساتھ, ریوائیول لے کر آئیے دعاؤں کے ساتھ, اور اس مہینے کو قرآن کا مہینہ بنائیں. یاد رکھیے گا اپنے مقصد کو, یاد رکھیے گا کہ آپ کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اور اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے پکارے. اللہ منتظر ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی سنتا ہے, ان کنڈیشنز کے علاوہ جو آپ کو میں نے بتا دیں. اپنے مال کو, اپنے گھروں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے رشتوں کو حرام سے پاک کریں تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو, میری اور آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, نہ کہ اللہ میری اور آپ کی دعاؤں کو ڈسکوالیفائی کر دے. اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آئے. اللہ ہمیں رمضان دکھائے, اللہ ہمیں رمضان تک پہنچائے, اللہ ہمیں بہترین طریقے سے رمضان کے ساتھ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اسے قرآن کا مہینہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے اور ان کو قرآن کا دورہ کرایا کرتے تھے. یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے, اس سنت کو ریوائیو کیجئے, اپنے خاندانوں میں اس بھی چیز کو پروموٹ کیجئے. ہر علاقے, ہر گلی, ہر محلے میں دورہ قرآن ہو رہا ہے, اور جو نہیں نکل سکتا آن لائن بہت سارے دورہ قرآن ہو رہے ہیں. لوگوں کو پروموٹ کرائیں کہ لوگ اس مہینے کو قرآن کے ساتھ وقت گزاریں, لوگ دعائیں مانگیں, خوب دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس رمضان سے اگلے رمضان تک ہماری بہترین تربیت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا اس میں جو حق ہے اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اس کو قبول فرما لے. اللہم یثبتنا وحبب الینا ھذا الکتاب. اقول قولی ھذا, استغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیاتی وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک نتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.